أملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ایک درود بھیجو محمد علیہ
وسلم. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم, خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ اس 1441 ہجری کے محرم کے دوبارہ سے امام حسین علیہ السلام کے اس فرش عزا پر آ سکیں, حاضری دے سکیں, اور خدا کا جتنا بھی اس عظیم نعمت پر شکر کیا جائے وہ کم ہے. ایک ایسی نعمت کہ جو اس دین کی حفاظت کی باعث ہے, جو دین کا شجر ہے, اس دین کا جو درخت ہے, اس کی آبیاری جس خون سید الشہداء سے ہوئی ہے, یہ عزاداری اسی کا ایک ادامہ ہے, اسی کی کنٹینیوشن ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے توفیق دی, اور جس طرح جب کوئی خدا نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر واجب ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس نعمت میں خدا اضافہ کرتا ہے, اگر اس کا کفران نعمت کیا جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے, جو ذمہ داری ہے, چاہے وہ خطیب کا ہو, چاہے وہ سامعین کا ہو, ہر وہ شخص جو اس محفل اس عزا کو برقرار کرنے کے اندر, انعقاد کرنے کے اندر جو سہیم ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے, اپنے وظیفے کو انجام دے. عزان محترم, جس طرح سے پچھلے سالوں میں بھی کوشش رہی ہے کہ پہلے دن کچھ اسی عزاداری کے حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ نکات جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں, آج بھی انشاءاللہ کچھ نکات خود عزاداری کے حوالے سے بیان کرنا مقصود ہیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد,
ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ ریاض الجنہ میں داخل ہو. ریاض الجنہ یعنی کیا؟ یعنی جنت کے باغات. سوال کرنے والوں نے کہا کہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا کہ حلق الذکر, وہ حلقات یعنی وہ سرکلز جہاں پہ ذکر ہوتا ہو وہ جنت کے باغات ہیں. جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو, جہاں پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہو, جہاں پہ ذکر دین ہوتا ہو, یہ جنت کے باغات ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ اسی دنیا کے اندر ان جنت کے باغات کے اندر قدم رکھے اور وہاں پہ موجود ہو, تو بہت آسانی کے ساتھ ان محفلوں کے اندر, ان مجالس کے اندر جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو وہاں پہ شریک ہو سکتا ہے, اور اسی دنیا کے اندر ان باغات کے اندر جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. تو ان مجالس کی اہمیت, ان مجالس, ان محافل کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کئی روایات ہیں, انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پہ ان مجالس کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, اس گریہ وزاری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, اس کی فضیلت انتہائی عظیم, اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے لیے اس ذمہ داری کو اور سنگین کر دیتی ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں کہ واقعاً اگر اتنی زیادہ اس کے فضائل ہیں, اتنی زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے, تو حتماً ہمیں بھی ہماری زیادہ اس میں ذمہ داری ہم کو ادا کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ ادا کر سکیں. اسی طرح سے جس طرح سے یہ حدیث آپ کی خدمت پیش کی, اور بھی کچھ روایات ہیں. ایک روایت جو کہ بارہا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش ہوئی ہے, آپ لوگوں نے اور بھی جگہ سنی ہوگی, اس کا مطالعہ کیا ہوگا, وہ روایت ہے ریان ابن شبیب سے متعلق کہ آپ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں,
اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ
محمد,
کی
خدمت میں انہی ایام کے اندر, یعنی محرم کے ابتدائی ایام کے اندر, آغاز محرم کے اندر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. یہ طویل حدیث ہے, اس کو پورا بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اس کے بعض نکات جو ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا. تو یہ شخص ریان ابن شبیب جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام علیہ السلام اس سے محرم کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے وہ چند نکات جو ہیں آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام جو ہے وہ عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، اے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرو تو یہ جان لو کہ جب تم گریہ کرتے ہو امام علیہ السلام کر، تو یہ جب آنسو تمہارے چہرے پر جاری ہوتے ہیں تو تمہارے خدا تمہارے جو گناہ ہیں، چاہے وہ پچھلے گناہ ہوں جو تم نے اب تک کیے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، سب کے سب جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں. بس یہ جو گناہوں کا بخشا جانا ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کی طہارت کا باعث ہے. انسان جب گناہوں سے پاک ہو جائے، خدا جب اس کے گناہوں کو بخش دے، تو اس کی روح کی جو ہے وہ طہارت کا باعث ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ گناہوں سے پاک ہو، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. ایک مطلب گریہ سے متعلق، دوسرا مطلب کہا کہ امام علیہ السلام کی زیارت کرو. تیسرا مطلب فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں خدا تمہیں ایسے کمروں میں رکھے کہ جہاں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرو. یہ تین مطلب، بس ایک گریہ، ایک امام علیہ السلام کی زیارت، اور اسی طرح سے جو ہے وہ قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت. پھر فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسا ثواب نصیب ہو کہ جس ثواب کے اندر، یعنی جو ثواب شہداء کربلا کا تھا، اس ثواب میں اگر شریک ہونا چاہتے ہو، اس جیسا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تم جب بھی ان شہداء کا ذکر آئے تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معہم فافوزا فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ اس عظیم مرتبت پر جو ہے فائز ہو سکتا. البتہ یہ فقط زبانی نہیں ہے کہنا کہ انسان جو ہے جیسے آئے، جیسے ہم زیارات کے اندر پڑھتے ہیں، نہیں، واقعاً دل سے اس کی جو ایک آرزو ہو، اس کی تمنا ہو کہ اے کاش میں وہاں پر ہوتا، امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، ان کا ساتھ دیتا، تو اس عظیم مقام پر، اس عظیم منزلت پر جو ہے فائز ہو سکتا. اسی طرح سے آخری جو نقطہ ہے، فرماتے ہیں اے شبیب کے بیٹے، اے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے ان اعلیٰ درجات میں جس میں ہم فائز ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ہو، تو عبارت ہے عجیب، فرماتے ہیں کہ فحزن لحزننا، تو ہمارے حزن کے اندر تم بھی محزون ہو. جب ہمارا ہم غمگین ہو تو تم بھی غمگین ہو. ہماری فرح کے اندر، ہماری خوشیوں کے اندر تم بھی جو ہے وہ، تمہیں خوش ہونا چاہیے. ہمارے حزن کے اندر تم محزون ہو، ہمارے غم کے اندر تم غمگین ہو، اور جب ہم خوش ہوں تو تم خوش ہو. وعلیک بولایتنا، اور اے ریان، دیکھو ہماری ولایت کو تھامے رکھنا، ہمیشہ ہماری ولایت سے جو ہے متمسک رہنا. فلو ان رجلا تولى حجرا، دیکھو اگر کوئی شخص کسی پتھر کی بھی ولایت، یعنی اس کی محبت اس کے دل میں ہوگی، تو خدا اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے گا. یعنی جس کی ولایت تمہارے دل میں ہوگی، جس کی محبت تمہارے دل میں ہوگی، خدا اس کے ساتھ انسان کو جو ہے محشور کرتا ہے. یہ پانچ نکات امام علیہ السلام اس روایت کے اندر، طولانی روایت ہے، جس کے اندر بیان کرتے ہیں. بس انسان، یہ جو ایک طرح سے ایک دستور ہے اس حوالے سے، اس محرم کے حوالے سے، اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ امام علیہ السلام پر گریہ کی جو فضیلت ہے، کہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، یعنی اس کی طہارت کا باعث ہے. اسی طرح سے امام علیہ السلام کی زیارت کرنا، ان کے قاتلوں سے پر لعنت کرنا، لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے امام علیہ السلام کے قاتلوں کا نام آئے ہم جو ہے فقط زبانی جو ہے وہ لعنت، نہیں. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے بیزاری اختیار کی جائے، خدا سے دعا کی جائے کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے. وہ دشمنان امام حسین علیہ السلام جو ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اس سے بھی انسان جو ہے وہ پرہیز کرے. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہی صفات جو کہ دشمنان اہل بیت کی تھیں، وہ اس کے اندر ہوں اور پھر امام علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا رہے. ایک طرح سے لعنت، خدا نہ کرے، اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر آتی رہے، کیونکہ جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا، یہ صفات، یہ لعنت جو ہے اس تک پہنچے گی. تو ان صفات سے انسان دوری اختیار کرے، ان واقعاً ان دشمنان دین اور دشمنان امام سے بیزاری اختیار کرے، اور ان سے جو ہے اپنی برات کا اظہار کرے. اسی طرح سے جو ہے امام علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے دعا، ہمیشہ اس کی آرزو، دل سے اس کی آرزو کے اکاش میں وہاں پہ ہوتا. معیت جو ہے امام علیہ السلام کی ہے، امام علیہ السلام کے جو ساتھ ہونا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کربلا میں وہاں موجود ہیں، امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تو موجود ہیں، لیکن امام علیہ السلام کے خیمے کے اندر نہیں ہیں، وہ طرف مقابل ہیں اس لشکر کے ساتھ. امام علیہ السلام کی معیت اس طرح سے کہ ہم ان کے ناصر ہو سکیں، ان کی نصرت کر سکیں، ان کے خیمے کے اندر داخل ہو سکیں، یہ دعا ہماری جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے امام علیہ السلام کا عاشق بنا لے انسان کہ جو ان جب وہ خوش ہوں تو ہم ان کی خوشی پہ خوش ہوں، یعنی ہماری اپنی پھر کوئی خوشی نہ ہو، ہمارا اپنا کوئی غم نہ ہو، ان کا غم ہے تو ہم غمگین ہوں، ان کی خوشی ہے تو اس پہ ہم خوش ہو سکیں. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، عیون اخبار رضا کے اندر روایت ہے کہ جو شخص منجل سا مجلسن، جو شخص کسی مجلس کے اندر بیٹھے حاضر ہو، یحیی فیہ امرنا، کہ جس کے اندر ہمارے امر کا احیاء ہوتا ہو، اس کو زندہ کیا جاتا ہو، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس دن جس دن سارے قلب مردہ ہوں گے اس دن اس کا قلب جو ہے وہ زندہ ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حیات، ایک واقعی حیات نصیب ہو، تمہارے دل کو حیات نصیب ہو، مانوی حیات نصیب ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ایسی مجالس کے اندر شرکت کرو کہ جس میں ہمارے امر کا جو ہے وہ احیاء ہوتا ہو، جس میں ہمارے امر کو جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہو. امر سے مراد جو ہے اس روایت کے اندر اور باقی روایت کے اندر بھی انسان اگر مطالعہ کرے، بہت سی روایت کے اندر اس لفظ کا ذکر آیا، ہمارا امر، ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، امرنا. اس سے یہ اشارہ ہے در حقیقت روایات کے اندر ولایت سے، ولایت کی جانب اس سے اشارہ کیا جاتا ہے جب امام علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ حالات اس زمانے میں تقیہ کے حالات تھے، بہت سی چیزوں کو جو ہے امام علیہ السلام اشارتاً بیان کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جن مجالس کے اندر ہمارے امر کا احیاء ہو وہاں پہ انسان اگر شرکت کرے تو اس دن جب دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا، اس قیامت کے دن جو ہے، بس انسان کی جو حیات کا باعث ہے. بس دیکھیں چند چیزیں ہیں جو اہم اہم چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان احادیث کی روشنی میں جو ہے ملتی ہیں. در حقیقت یہ رزق ہے، رزق جو ہے ماہ محرم کا یہ رزق ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے، اگر ہم واقعی اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کی کوشش کریں کہ رزق کو حاصل کر سکیں. کیونکہ رزق جو ہے وہ فقط وہ مادی رزق نہیں ہے، وہ کھانا پینا، یہ پیسہ، یہ سب نہیں، بلکہ جس طرح سے ہمارے پاس رزق مادی ہے اسی طرح سے جو رزق جو ہے وہ مانوی بھی رزق موجود ہے. اور اصل حقیق اصل جو رزق ہے وہ یہی مانوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکے وہ رزق ہے. ہر وہ چیز کہ جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے اسے ہم رزق کہتے ہیں. اب اس کا جو ہے کھانا پینا اگر اس کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو یہ بھی رزق ہے. اگر جو ہے کچھ اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر اس کی روح کی زندگی جو ہے متوقف ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے. جیسے علم ہے، عبادت ہے، یہ سب بھی جو ہے اس کا رزق ہے. ان جانب بھی انسان جو ہے وہ توجہ کرے. اس ماہ مبارک کے اندر اس کے اپنے مخصوص رزق ہیں جس کا ان روایات کے اندر اس طرح سے اشارہ ہوا ہے. اہم ترین مثلا اگر دوبارہ سے اس کا تکرار کیا جائے، طہارت قلب، طہارت روح جو ہے ایک اہم ترین رزق ہے جو یہاں پہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. حیات ہے، حیات معنوی، واقعی حیات جو ہے، حیات طیبہ جیسے کہتے ہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس محرم کا رزق ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں اس محرم میں حاصل کرنا تو ان آداب کے ذریعے سے جو جس کا ابھی ذکر ہوا، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور یہ ہر قسم کے رزق کو خدا نے جو ہے مخصوص جگہوں پہ رکھا ہے. وہ رزق جو کہ ماہ رمضان کے اندر رکھا ہے وہ انسان ماہ رمضان میں حاصل کر سکتا ہے. وہ رزق جو کہ خدا نے ماہ ذوالحجہ کے اندر رکھا ہے اس کو خود انسان جو ہے ماہ ذوالحجہ کے اندر حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو وہ رزق جو کہ خدا نے ماہ محرم کے اندر رکھا ہے اس کو انسان اسی ماہ میں حاصل کر سکتا ہے. اگر یہ ماہ گزر جائے، یہ ایام گزر جائیں اور ہم اس جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ جو توفیق ہے، یہ جو فرصت ہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. مگر یہ کہ انسان خدا جو ہے اس کو اگلے سال کی جو ہے مہلت دے اور اس کی زندگی ہو اور دوبارہ سے جو ہے اس کے سامنے یہ فرش اعضا بچھے اور اس سے وہ استفادہ کر سکے. لیکن اس وقت کا جو رزق ہے انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اسی ماہ کے اندر، انہی ایام کے اندر جو ہے وہ حاصل کر سکے، اس طہارت روح کو حاصل کر سکے، اس حیات طیبہ کو حاصل کر سکے. ایک درود بھیجے محمد علی محمد. بس یہ جو ذکر ہوا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، تم اگر گریا کرو گے اور تمہارے یہ جو آنسو ہیں تمہارے چہرے پر جاری ہو جائیں گے تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ گریہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ چند سال پہلے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، لیکن ایک دوسرے زاویے سے انشاءاللہ اس مرتبہ بات کرنے کی ضرورت ہے. گریہ جو ہے وہ امام علیہ السلام جس کی تاکید کر رہے ہیں، جس کی اتنی زیادہ فضائل ہیں کہ انسان کی طہارت روح کا باعث ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، یہ گریہ مختلف درجات رکھتا ہے. ایک جیسا نہیں ہے. اگر ہمارے پاس مختلف افراد ہیں جو اس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو اس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں ان سب کا گریہ ایک درجے کا نہیں ہے. نہیں, انسان جو ہے وہ اس کے ایک ہی جو آنسو ہیں وہ مختلف اہمیت کے, اس کے جو مختلف درجات ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو گریہ ہے وہ خوف کا گریہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پہ اشک بہا رہا ہے, امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہا ہے, لیکن وہ گریہ ہے کہ جو خوف کی وجہ سے. کیا خوف ہے اس کو؟ خوف یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میری دنیا جو ہے مجھے امام حسین علیہ السلام سے جدا کر دے, کہ جس طرح سے اہل کوفہ کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کو بلایا, دعوت دی, سب کچھ کیا, اتنا اہتمام کیا, لیکن آخر میں ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان دنیا جو ہے وہ حائل ہو گئی, دنیا جو ہے رکاوٹ بن گئی, اور وہ لوگ جو کہ اتنا مشتاق تھے اور اتنے خطوط انہوں نے لکھے تھے اور اتنا اپنا اظہار محبت کیا تھا, دنیا جو ہے ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی. تو یہ شخص ممکن ہے گریہ کرتا رہے, اور چونکہ بالآخر جو تاریخ کو دیکھتا ہے, تمام حالات کو سنتا ہے, مصائب کو دیکھتا ہے کہ کیا ہوا امام علیہ السلام کے ساتھ, کس طرح سے تنہا رہ گئے, تو یہ گریہ, یہ بھی ایک فضیلت والا گریہ, ایسا نہیں کس کی کوئی, لیکن یہ کس طرح سے ہے کہ وہ یہ ڈر رہا ہے. اے خدا, گریہ کرتا جاتا ہے, اس کے دل میں یہ چیز آتی جاتی ہے کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امام سے جو ہے کسی طرح سے جو جدا ہو جاؤں, اور میں بھی جب امتحان کا وقت آئے تو اپنے امام کو جو ہے چھوڑ دوں. میں جس نے جو ہے پوری زندگی جو ہے مجالس کے اندر جو گزاری اور اس فرش اعضاء پر گزاری اور روتا رہا, گریہ کرتا رہا, ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے اور میرے زمانے کا امام جو ہے مجھ سے کچھ طلب کرے اور مجھے منصرت کے لیے بلائے تو میں بھی جو امام علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا نہ کرے کہ چھوڑ دوں. وہ گریہ کرتا ہے اس میں. اسی طرح سے ممکن ہے ایک شخص جو گریہ کر رہا ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر اس کی جو ہے وہ احساسات جو ہیں وہ یہ نہیں, اس کو اطمینان ہے کہ نہیں انشاءاللہ کہ میں امام علیہ السلام کے ناصرین میں سے ہوں گا. وہ اس بات پہ گریہ کرتا ہے کہ میں کیوں اس زمانے میں, اس 61 ہجری کے اندر کربلا میں موجود نہیں تھا, کیوں ایسا ہوا. واقعاً ایک بہت ہی پاکیزہ احساس کہ انسان جو ہے گریہ کرتا ہے کہ کیوں آخر ایسا کیوں ہوا کہ میں اس زمانے میں موجود نہیں تھا, اے کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو امام کی نصرت کرتا, خدا نے مجھے اس زمانے کے اندر جو خلق کیا اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو امام علیہ السلام کی نصرت کر سکتا تھا. اور یہ چیز ہم کو جو ہے وہ بعض زیارات کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے امام زمانہ کے حوالے سے, شاید اس کو اس پر ہم کیا جا سکتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مجھے اے خدا تو نے مجھ کو اس زمانے کی وجہ سے جو ہے وہ دور کر دیا کہ میں اس زمانے میں نہیں تھا, کربلا میں موجود نہیں تھا, تو اب میں صبح و شام جو ہے وہ گریہ کرتا ہوں, صبح و شام گریہ کرتا ہوں. یہ بھی ایک قسم کا گریہ ہے اس بات پر کہ میں امام کی نصرت نہ کر سکا, اس سے محروم رہ گیا. ایک شخص ممکن ہے اس سے بالتر, یا اس کو یہ کہہ کہ ایک اور طریقے سے جو ہے وہ گریہ کرتا, اس کے ذہن میں یہ ہو اس لیے گریہ کرتا ہو کہ اے کاش میں وہاں پر ہوتا کربلا کی زمین پر اور امام علیہ السلام کی سپر بن جاتا, نہیں کہ نصرت کرتا. ایک دفعہ میں گریہ کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں درست ہے کہ امام علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی اور وہ جو ہے وہ مظلومیت کے ساتھ جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا, لیکن میں بالآخر جو کچھ کر سکتا تھا میں آپ کی نصرت کرتا ہے کاش. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں, امام علیہ السلام اصلاً ان کی شہادت نہیں ہوتی, اے کاش میں ان کی سپر بن جاتا, وہ تیر جو ان پر چلے, اے کاش میں وہاں پر ہوتا تاکہ وہ سارے تیر جو ہے وہ میں اپنے جسم پر لے لیتا, وہ تلواروں کے وار مجھ پر آ جاتے اور امام پر ایک زخم بھی نہ آتا, اے کاش میں وہاں پر ہوتا, اس طرح سے امام علیہ السلام کی سپر بن جاتا. اور پھر ایک شخص ممکن ہے اس طرح سے گریہ کرے, وہ جیسے ہی امام علیہ السلام کا نام آئے, جیسے ہی ان ایام کے اندر اس فرش اعضاء پہ بیٹھے, تو وہ اس لیے گریہ کرے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے وقت کا امام اس وقت محزون ہے, اس وقت غمگین ہے. اس کا گریہ اس بات پر ہے کہ اہل بیت جو ہیں ان ایام کے اندر غمگین ہیں, پریشان ہیں, امام زمانہ آنسو بہا رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. ان کی پریشانی, ان کے گریے کے اندر یہ شخص جو ہے وہ محزون ہے, جس کا اس روایت کے اندر بھی اشارہ کیا گیا. ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان محبت کے اندر اس طرح سے ڈوب جائے کہ اسے پھر کسی اور چیز کا احساس نہ ہو, کہ چونکہ میرا امام غمگین ہے بس خود بخود اس کے دل کے اندر ایک حزن پایا جائے, اس کو وہ بے قرار ہو, اس کے اندر کوئی چین نہ ہو, سکون نہ ہو. یہ وہ گریہ ہے جو کہ محبت کا گریہ ہے. یہ مختلف, بالآخر انسان جو ہے اس فرش اعضاء پر آتا ہے, خدا سے انسان دعا کرے ان ایام کے اندر, خاص طور پہ جب اس کا دل جو ہے منقلب ہو, یہ وہ وقت ہے جو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. انسان کا دل جب دیکھے کہ ہاں منقلب ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نرم پڑ چکا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو وہ خدا سے دعا کرے. لیکن کس چیز کی دعا کرے؟ طہارت قلب کی دعا کرے، اپنی حیات طیبہ کی دعا کرے، نصرت امام کے لیے دعا کرے کہ اے کاش میں اس مقام پر فائز ہو سکوں کہ اپنے امام کا ناصر بن سکوں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو اپنے اسی طرح سے دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے مومنین کے اوپر، مسلمین کے اوپر، واقعی ہم لوگ کتنے آسانی سے کتنے سکون کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسی وقت جو ہے دنیا کے اندر کتنی مقامات پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے مومنین کے اوپر، ان کو یاد کریں. اور اس وقت جب کہ ہمارے دل جو ہے منقلب ہوں، خاص طور پر ان کے لیے دعا کریں. یمن کے اندر، کشمیر کے اندر جو لوگ نہیں معلوم کس طرح سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے خاص طور پہ جو ہے انسان جو ہے دعا کرے. اسی طرح جہاں جہاں دنیا کے اندر مجاہدین ہیں جو لڑ رہے ہیں ظالموں کے مقابلے میں رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں خدا ان کو نصر عطا فرمائے، اس کی دعا انسان ان دعاؤں کو اپنے دل سے انسان جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کرے. کیونکہ کم سے کم کام جو ہم کر سکتے ہیں ان مجاہدین کے لیے، ان مومنین کے لیے جو مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، کم از کم یہ کام ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اس روایت کے اندر ارشاد ہوا کہ جس کا آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ایسی مجالس کے اندر شرکت کرنا کہ جس کے اندر ہمارے امر کا احیاء ہوتا ہو، تو یہ اس چیز کا باعث ہے کہ انسان اس وقت جب کہ دل مردہ ہوں گے، یہ شخص جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ نہیں مرے گا اور یہ جو زندہ ہوگا. یہ بات ہوئی کہ امر سے مراد امرنا، یہاں پہ جو کہا گیا ہمارا امر، اس سے مراد ہماری ولایت ہے. اس ولایت کو ایسی مجلس جس میں ولایت کو احیا کیا جائے، جس میں ولایت کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے. خوب، امر ولایت کو اگر آپ جو ہے زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ولایت، ہماری ولایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام زمانہ کی ولایت، اس کو جو ہے ہم زندہ کریں. کس طرح سے زندہ کیا جائے؟ ہر وہ کام کے جس کے ذریعے جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی ولایت کے زمینے کو فراہم کیا جا سکے، ان کی ولایت کے کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح سے ہر وہ کام کے جو ان کے مخالفین ہیں، جو تواغیت ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کی ولایت کو ختم کرنے کے حوالے سے ہو، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کے دو رخ ہیں. ایک دفعہ ایسا کام کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ولایت کا زمینہ فراہم ہو سکے، ان کی حکومت کا، ان کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے. دوبارہ سے ولایت سے کیا مراد ہے؟ تمام اختیارات جو ہیں، باطنی تو ان کے ہاتھ میں ہیں، ظاہری بھی تمام اختیارات جو ان کے ہاتھ میں آئیں، تو اس کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ کروں. ہم یہاں پر ان مجالس اعضاء کے ذریعے سے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق ہے ان مجالس کا اس امر کے احیاء سے؟ کہ ان کی تعلیمات کو جو ہے عام کیا جائے، ان کی سیرت کو جو ہے بیان کیا جائے، ان کی سنت کو جو ہے بیان کیا جائے، تاکہ اس ذریعے سے جو ہے انسان اس زمینے کو جو ہے فراہم کر سکے، لوگوں کے دل جو ہے ان کی جانب مائل ہوں، ان تعلیمات کی جانب، حقیقی تعلیمات کی جانب. جیسے ہی لوگوں کے دل مائل ہوں گے، جیسے ہی شعور لوگوں کے دل بیدار ہوگا، حقیقی اسلام سے جب آشنا ہوں گے، خود بخود جو ہے وہ یہ زمینہ جو ہے فراہم ہوگا، امام کے انصار پیدا ہوں گے اور یہ اس سلسلے میں جو ہے قدم ہوگا. اور اسی طرح سے برعکس، جیسے جیسے یہ تعلیمات عام ہوں گی، خدا کی ولایت اور اس کی جانشینوں، اس کے حقیقی جو خلیفہ ہیں، ان کی محبت اور ان کی ولایت جب ان دلوں میں آئے گی، تو خود بخود ان کے دشمنوں کی جو کی محبت ختم ہوگی اس معاشرے سے، اور لوگ ان سے بیزار ہوں گے، اس سے برات کا اظہار کریں گے، اور ان کی ولایت کے جو ہے وہ آثار جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوں گے. دونوں کام جو ہیں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. کس طرح سے؟ انہی مجالس کے ذریعے سے. ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کو خدا نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر جو ہے ہمیں اس مکتب اہل بیت کو جو ہے یہ وسیلہ عطا کیا ہے. بس ان مجالس کے اندر جہاں پر ولایت معصومین کو احیا ہونا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کی سیرت کا بیان ہو، ان کی تعلیمات کا جو ہے بیان ہو. اسی حوالے سے جو ہے جو اس موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ قیام سید الشہداء علیہ السلام سنن الہی کی روشنی میں، کہ ہم اس قیام کو، اس پورے واقعے کو کس نگاہ سے دیکھیں. مختلف نگاہ سے جو ہے کربلا کے واقعے کو دیکھا جا سکتا ہے. کربلا کے واقعے کو سیرت اہل بیت کے درمیان جو ہے ایک اہم ترین، ایک کلیدی جسے کہتے ہیں، وہ اس کی حیثیت ہے کہ کربلا کے یہ ایسا واقعہ ہے کہ کربلا سے پہلے بھی اس کے جانب جو ہے وہ اشارہ ہوا، اس کے جانب جو ہے بیان کیا گیا، اور اس کے بعد تو مخصوصاً جو ہے، اس کے بعد جو آئمہ آئے انہوں نے مخصوصاً اس کے جانب جو ہے بہت زیادہ تاکید کی. اور یہ ساری روایت جس طرح سے، ایک مثال جو ہے وہ ریان والی روایت فقط ایک مثال ہے اس کی، تو بہت زیادہ تاکید اس واقعہ کربلا کے حوالے سے. بس اس واقعہ کربلا کو مختلف زاویوں سے جو ہے دیکھا جا سکتا ہے. اس میں سے ایک زاویہ جو انشاءاللہ اس سال جو ہے جس پر کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنن الہی کی روشنی میں جو ہے اس واقعے کو دیکھیں. یعنی کیا سنن جو ہے وہ جم ہے سنت کی, سنت الہی, مختلف جو ہمارے پاس سنت الہی ہیں اس کی روشنی میں اس کربلا کے واقعے کو دیکھا جائے. خوب, سنت الہی سے منظور کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ سنت الہی, سنت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا روش, کوئی خاص طریقہ. سنت الہی جس طرح ہم کہتے ہیں سنت رسول, یہ چیز جو ہے سنت ہے, تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہی سیرت رسول, کہ وہ کام جو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر, ایک دفعہ کرنے والا کام نہیں کہ جس کو ایک دفعہ انجام دیا گیا, نہیں, ان کا روش جو ہو, ان کا جو معمول ہو, جس طرح سے وہ جس پہ جو ہے زندگی گزارا کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیرت. اس معنی میں اگر سنت ہو تو سنت الہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک وہ طریقہ, وہ ضوابط کہ جس پر خدا اس جہان کے, اس دنیا کے امور کو چلاتا ہے, اس کی تدبیر کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سنت, سنت الہی. یہ جو سنتیں ہیں جو کہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں, مختلف سنتوں کو بیان کیا گیا, کہ جس طرح سے بعض سوروں کے اندر ارشاد ہوا اس سنت کے حوالے سے کہ اس کی خصوصیت کیا ہے, کہ اس کے اندر تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے, اس کے اندر کوئی تحویل نہیں پاؤ گے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, نہ اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب سنت کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی؟ فرض ایک مثال کے طور پر, اگر سنت الہی ہے کہ فرض کریں کہ عذاب جو ہے خاص مواقع پر جب شرائط اس کی میسر آ جائیں گی تو عذاب نازل ہوگا, اب یہ اس سنت کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ سنت یہ ہے کہ یہاں پہ عذاب نازل ہونا ہے کسی قوم پر, تو ایسا نہیں کہ اس کے بجائے جو ہے وہاں پہ نعمتیں آ جائیں اور وہاں پہ عافیت آ جائے عذاب کے بجائے. نہیں, اگر عذاب آنا ہے تو وہاں پہ عذاب نازل ہوگا, وہاں پہ تبدیلی نہیں ہوگی کہ عذاب کے بجائے نعمت آ جائے. اسی طرح سے اس سنت کے اندر تحویل نہیں ہوگی. یعنی کیا؟ یعنی اگر عذاب اس قوم پر آنا ہے تو ایسا نہیں کہ کسی اور پر آ جائے, جو جس سے متعلق ہوگا وہی ہوگا. یعنی اگر ہمارے اندر ایسی کچھ شرائط ہوں اور ہم بلا وجہ جو ہیں اس آس میں اور اس امید میں نہ بیٹھیں کہ نہیں گرچہ گناہ ہم کر رہے ہیں لیکن عذاب کہیں اور آ جائے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سنت خدا کے اندر نہ تبدیلی ہے نہ تحویل ہے, جس سے متعلق وہ سنت ہوگی وہیں پہ اجرا ہوگی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی. یہ ایک خصوصیت ہے, انشاءاللہ کچھ اور خصوصیات ہیں جو بیان ہوں گی. تو ان سنتوں کا جو ہے بیان ہے کہ ان سنت کی روشنی خدا کی جو سنتیں ہیں, جو جس کو ہم آسان الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہیں قوانین, وہ کیا قوانین ہیں, وہ کیا لاز ہیں کہ جس کے ذریعے خدا ان اس جہان کی جو ہے تدبیر کرتا ہے, اس کو چلاتا ہے, اس روشنی میں ان سنن الہی کی روشنی میں کربلا کے واقعے کو دیکھیں, اس قیام سید الشہداء کو دیکھیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان سنتوں کے اندر چونکہ تبدیلی نہیں, اس کے اندر ایک ثبات ہے. جب ثبات پایا جاتا ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے, تو ہم اس سے جو ہے اپنی زندگی کے لیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے عکس کر سکتے ہیں, اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ بالآخر یہ وہ سنت ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے. نہیں, اگر وہی شرائط, وہی حالات جو ہیں اس زمانے کے اندر رونما ہوں گے تو دوبارہ سے وہی کچھ ہوگا جو ہوا تھا. بس ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پلان کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے, جو ہے اپنی زندگی کو اس گزشتہ دور کو دیکھتے ہوئے, سنت الہی کس طرح سے پچھلے زمانے میں جاری ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے جو ہے آئندہ کے زمانے کے اندر جو انسان جو ہے پلان کر سکتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. پھر مختلف جو ہے ان سنتوں کو دیکھتے ہوئے, فرض کریں کہ ایک سنت خدا کی اگر یہ ہے کہ خدا جو ہے امداد کرتا ہے, کمک کرتا ہے مومنین کی, تو ہمارے دل کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے, ہمارے اندر جو ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے. اگر یہ سنت رہی ہے خدا کی کہ ہمیشہ جو ہے حق کا جو ہے غلبہ ہوتا ہے باطل کے اوپر, تو انسان گھبرائے گا نہیں, اس کو معلوم ہے کہ آخر کار جو ہے غلبہ جو ہے وہ حق پر جو ہے ان کا ہونے والا ہے, انسان جو ہے مایوس نہیں ہوگا. انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کے, دشمنوں کے مکر و فریب کو دیکھ کر جو ہے وہ ناامید نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سنت خدا یہ ہے کہ جو شیاطین جن و انس ہوں, چاہے وہ کتنا ہی مکر و فریب کر لیں, ان یہ سب کچھ جو ہے اس کی مثال کیسی ہے, اس مکڑی کے جالے کی مانند ہے کہ جو بہت ہی زیادہ نازک ہے. وہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ درست ہے کہ بہت کچھ جو ہے ظاہر کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہم کو لگ رہا ہے بہت بڑا ہے, بہت کچھ زیادہ جو ہے اس کا مکر و فریب بہت زیادہ اسٹرانگ ہے قوت, لیکن اس کے اندر ہم دیکھیں گے نہیں, اس کے اندر قوت نہیں ہے, اس کے اندر ضعف ہی ضعف ہے, اس کمزوری ہی کمزوری ہے, جس طرح سے ایک مکڑی کا جالہ ہوتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے, اور اسی طرح سے ساتھ میں عبرت کے بھی پہلو موجود ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سابقہ امتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, چاہے نعمتوں کو لے لیں چاہے عذاب کو لے لیں, جب سنت کی بات آئے گی تو اس کے اندر چونکہ تبدیلی نہیں ہے، وہ ایک قانون ہے، قانون کے اندر جب تبدیلی نہیں ہوگی تو جس طرح سے وہاں پر جاری ہوا اس طرح سے اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہمارے لیے ایک بہتر طریقے سے ہم عاشورہ کو جو ہے اس بہتر طریقے سے جو ہے وہ کربلا کے اس واقعے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ انہی سنتوں کے اندر سے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت ساری سنتیں جو ہیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فرض کریں علامہ طباطبائی جو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ 17-18 جو ہیں وہ سنتوں کو ان آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں سنتوں کا ذکر ہوا ہے۔ مختلف علماء نے مختلف طریقے سے اس کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب تمام ان سنتوں کو ظاہر یہاں پہ جو ہے بیان نہیں ہو سکتا، وہ سنتیں جو اس واقعے کربلا کے اندر زیادہ ہم کو جسے کہتے ہیں کہ واضح طور پر جو نظر آتی ہیں ان کا انشاءاللہ جو ہے بیان کرنا مقصود ہوگا۔ ان میں سے اہم ترین جو ہے وہ سنت ہے کہ جس کا اس آیت کے اندر اشارہ کیا کہ جس کو جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سرنامہ کلام کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا۔ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 178 سے لے کے 179 تک۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یحسبن الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، کیا گمان نہ کریں، انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں خیر ان لانفسہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، یعنی وہ سوچے کہ ہاں خدا تو ہمارے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، جو کرنا چاہیں دنیا کے اندر کرتے رہیں، ہم کو خدا نے جو ہے اجازت دی، کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے فائدے کے اندر ہے، نہیں، انما نملی لہم، ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہوں کیا ہے، اس لیے تاکہ یہ لیزداد و اثما، تاکہ ان کے گناہوں کے اندر یہ مزید اضافہ کر لیں، اور زیادہ گناہ کر لیں، اور زیادہ گناہ کر لیں۔ ولہم، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے تو اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جو عذاب مہین ہے، ولہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے جو ذلت والا عذاب جو ہے خدا جو ہے وہ تیار کرے گا، کہ ٹھیک ہے تم کو جتنا کرنا ہے خالص ہو جاؤ اس خدا کی نافرمانی کے اندر، اتنا زیادہ گناہ کر لو، اتنا زیادہ گناہ کر لو کہ جنت کا اصلا کوئی دور دور تو کہ تصور نہ ہو، خالص ہو جاؤ جہنم کے لیے، اس عذاب مہین کے لیے، ذلت والے عذاب کے لیے جو انسان جو ہے وہ کافر اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ بس یہ نہ سمجھے کافر کہ یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے اپنے نقصان کے اندر ہے اور ان کو جو ہے وہ اس عذاب مہین کی طرف جو ہے وہ لے جا رہی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، پہلا پچھلی آیت کے اندر کافرین سے خطاب ہوا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، اگلی آیت کے اندر فوراً مومنین سے خطاب ہوا کہ تم بھی کچھ گمان نہ کرنا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور مومنین یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے کہ جس پر وہ ہیں، سر اگر جو ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے آزمائش، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جائے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ تمیز نہ ہو جائے، یہاں تک کہ فرق واضح نہ ہو جائے خبیث اور طیب کے درمیان، خبیث یعنی ناپاک، طیب یعنی پاک، پاک اور ناپاک کے درمیان جب تک فرق نہیں ہو جائے گا، جب تک خدا تم کو تمہارے حال پر نہیں چھوڑے گا، حتماً تمہارا بھی امتحان ہوگا، ہم تک حتماً تمہاری بھی جو ہے وہ آزمائش کی جائے گی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور خدا، اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں جو ہے وہ سوال آئے کہ بھائی یہ جب خدا کو تو بالآخر معلوم ہے کہ نیک کون ہے، پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے، خبیث کون ہے، طیب کون ہے، جب خدا کو سب معلوم ہے تو خدا جو ہے ان کو الگ کر دے، ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، اتنے امتحانات کے ساتھ گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب فوراً جو ہے وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور خدا تمہیں جو ہے غیب سے مطلع نہیں کرے گا، یعنی خدا کی یہ عادت نہیں ہے، خدا کی سنت نہیں ہے کہ تمہیں ہر انسان کو جو ہے وہ غیب سے جو ہے آشنا کر دے، نہیں، بلکہ ایک بڑا امتحان اسی کے ذریعے سے، اسی غیب کے ذریعے سے، کہ اگر انسان کو سب کچھ معلوم ہو جائے تو وہ امتحان کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو خدا جو ہے وہ تم لوگوں کو جو ہے وہ غیب سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کرے گا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اس کے جو خاص بندے ہیں، خاص جو رسول ہیں، ان کو اس غیب سے جو ہے وہ آشنا کرے گا، اس سے جو ہے ان کو آگاہ کرے گا۔ اب جب کہ قرار یہ نہیں ہے کہ تم کو غیب سے آگاہ کیا جائے تو کیا ہے، راستہ وہی باقی رہ جاتا ہے، راستہ کیا باقی رہ جاتا ہے، امتحان کا راستہ، یعنی اگر پاک اور ناپاک کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ امتحان کا راستہ ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا، فآمنوا، بس خدا پر جو ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر جو ایمان لاؤ، یہی وہ راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ پاکوں کی صف میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو ناپاکوں سے جدا کر لو تو ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان لے آؤ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ لیکن فوراً ارشاد ہوا کہ فقط ایمان لانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، فوراً جو ہے ایمان کے ساتھ تقویٰ کو جو ہے وہ ساتھ میں بیان کر دیا کہ فقط ایمان نہیں، وہ ان تو مینو و تقو فلقم اجر عظیم، کہ اگر تم ایمان بھی لے آؤ اور ساتھ میں جو ہے وہ عمل صالح انجام دو یعنی تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین اجر مہیا ہوگا۔ خوب، یہاں پہ اس سنت کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، دو سنتیں کی جانب اشارہ ہو رہا ہے ایک طرح سے۔ ایک سنت جو ہے کافرین سے متعلق ہے کہ ان کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے وہ در حقیقت ان کے اپنے فائدے میں نہیں بلکہ ان کے نقصان میں ہے، وہ خوش نہ ہوں۔ اسی طرح سے مومنین بھی زیادہ جو ہیں وہ اطمینان کی زندگی نہ اطمینان سے نہ رہیں کہ جس طرح سے وہ ہیں اسی طرح سے حالات چلتے رہیں گے، نہیں، خدا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو جو ہے جدا نہ کر دے اس طرح سے حالات نہیں چلیں گے۔ حتماً امتحان، حتماً آزمائش ہوگی، اور اس کے یہ ایک سنت ہے، سنت کے اندر تبدیلی نہیں ہے، حتماً ہو کے رہے گی، حتماً امتحان ہو کے رہے گا، بس انسان اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ جب امتحان ہوگا، امتحان اختیار کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا انسان کو مجبور خلق کرے اور پھر سے جو ہے اس کا امتحان بھی لیا جائے۔ جب امتحان ہے تو حتماً اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ مختار ہے کہ اس راستے کو انتخاب کرے اس راستے کو انتخاب کرے، یہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایک سنت ہے۔ بس یہ جو امتحان ہے جو سب کا ہو کے رہے گا، جس طرح سے ہمارا ہونا ہے اس طرح سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے، اور اس سنت سے دیکھیں ہم کو جو ہے کربلا کے میں کیا ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں کے اندر۔ آج اسی مطلب کو لے کر اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کے اس واقعے کے اندر جو آغاز ہوا ہے اسی سنت امتحان اور اسی سنت کو پر اگر غور کیا جائے کہ خدا نے ایک امتحان لیا ہے، یہ واقعہ کربلا کیا ہے، کلاً ایک امتحان ہے کہ جب 60 ہجری کے اندر رجب کے اندر معاویہ کی موت واقع ہوتی ہے، اور اس مسند، اب خلافت تو نہیں کہہ سکتے، مسند سلطنت معاویہ پر جب یزید جیسا شخص جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور امام علیہ السلام کو اطلاع دی جاتی ہے، یزید ایک قاصد کو روانہ کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ان سے بیعت کو طلب کیا جائے، اور اگر بیعت کو قبول نہ کیا جائے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر مدینہ کے اندر چند افراد ہیں، باقی لوگوں سے کوئی خاص مشکل نہیں ہے، چند افراد ہیں کہ جہاں سے کچھ مقاومت کا خوف ہے یزید کو، مثلاً عبد الرحمن ابن ابو بکر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے اگر کوئی خوف ہے کہ ہاں یہ لوگ مقاومت کر سکتے ہیں، یہ لوگ مشکل ایجاد کر سکتے ہیں تو یہ لوگ ہیں، تو خاص طور پر ان کی تاکید کرتے ہوئے جو ہے وہ قاصد کو بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام مدینہ میں ہیں، ابھی قاصد پہنچا نہیں ہے، امام علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ یہاں پر امام علیہ السلام وہ قاصد آتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ خبر دے امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید اب ہم سے بیعت کا طلبگار ہے، اور اسی طرح سے ہوتا ہے قاصد مدینہ کے گورنر ولید کے پاس پیغام لے کر آتا ہے کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا جائے اور جو اس کی مخالفت کرے اس کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کیوں نہ ہو۔ جب ولید کو یہ علم ہوتا ہے تو امام علیہ السلام کو طلب کرتا ہے، امام علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر دربار کی جانب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ باہر میرا انتظار کرو اور اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ امام علیہ السلام اندر جاتے ہیں، وہاں پہ مروان موجود ہے ولید کے ساتھ، ولید امام علیہ السلام کے سامنے اس بیعت کا تقاضا کرتا ہے، کہتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے، یزید اس مسند سلطنت پر بیٹھ چکا ہے اور آپ سے اس نے بیعت کا تقاضا کیا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ مروان بھی موجود ہوتا ہے، مروان ایک بہت ہی گستاخ انسان ہے، دشمنان اہل بیت میں سے ہے، وہ ولید کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ولید دیکھو اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے چلے گئے تو تمہارے ہاتھ دوبارہ نہیں آئیں گے، اسی جگہ پر امام علیہ السلام سے بیعت کو طلب کرو۔ جب امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مروان اس طرح سے گستاخی کر رہا ہے، امام علیہ السلام غضبناک ہو کر ولی سے کہتے ہیں، اے ولی، اے مروان، یبن الزرقا، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ اور پھر امام علیہ السلام وہاں پر اپنے فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم خاندان نبوت و رسالت میں سے ہیں، مادن رسالت ہیں، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور تم اس سے جو ہے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، وہ یزید جو کہ شارب خمر ہے، جو شرابی ہے. امام حسین علیہ السلام سے، اس پاک ہستی سے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کرتے ہو، وہ یزید جو کہ شرابی ہے، وہ یزید جو کہ علن فسق و فجور انجام دیتا ہے، مجھ جیسا شخص کبھی بھی یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. بس انتظار کرو صبح ہونے کا کہ جب سب لوگ موجود ہوں، کیونکہ یہ بیعت کا معاملہ ہے، اس کو اس طرح سے تنہائی کے اندر انجام نہیں پانا چاہیے. ولید اجازت دیتا ہے، امام علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں، اسی رات روضہ رسول پر جاتے ہیں، نانا کے روضے پر جا کر نانا کا نواسا امام اپنے جد کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے جد، آپ پر میرا سلام ہو، اے نانا، آپ کا حسین آیا ہے، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر کا بیٹا حسین آیا ہے. اے نانا، آپ نے مجھے اس امت کے حوالے کیا تھا، لیکن اس امت نے میرے حق میں جفا کی. اے نانا، اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. بہت گریہ کرتے ہیں، بہت گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بے حال ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو گلے لگاتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کہتے ہیں، میرے بیٹا حسین، تم جلد ہم سے آ کے ملو گے. اے میرے بیٹا، تمہارے بھائی، تمہاری والدہ، تمہارا باپ تمہارا منتظر ہے. دیکھو بیٹا، تمہیں کربلا میں شہید ہونا ہے. اس میں اس طرح سے شہید کیا جائے گا کہ بھوکے اور پیاسے تمہیں شہید کیا جائے گا. یہ تمام چیزوں کی خبر دیتے ہیں، امام علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، اس نانے روضہ رسول سے باہر آتے ہیں، حرم رسول کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں اس مدینہ کو چھوڑ کر جانا ہے. اہل بیت کے درمیان ایک کہرام بجتا ہے، آہوزاری ہوتی ہے، گریہ ہوتا ہے. یہ وہ پہلی رخصت ہے شاید اس سفر کے اندر، ایک وہ رخصت ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں انجام دی، لیکن اس سے پہلے یہ وہ رخصت ہے کہ جب اپنے مدینہ، اس مدینہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جب اس کو خدا حافظ کرنا چاہتے ہیں، کہ جس کی ایک ایک گلی کے اندر ان کی یادیں وابستہ ہیں، رسول خدا سے ان کی یادیں وابستہ ہیں، ان کی مادر سے ان کی یادیں وابستہ ہیں. کس طرح سے اس شہر کو چھوڑ کر جائیں؟ ام سلمہ کو خبر ہوتی ہے کہ حسین نے کربلا کی جانب جانے کا ارادہ کیا ہے. بہت زیادہ پریشان ہو کے امام علیہ السلام کو کہتی ہیں کہ اے بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جد نے مجھے بتایا تھا، یہ خبر دی تھی کہ میرا بیٹا جب عراق کی جانب جانے کا ارادہ کرے گا تو واپس نہیں آئے گا. امام حسین علیہ السلام آپ کو کربلا کی خاک دیتے ہیں، کہتے ہیں میری نانی، دیکھیں وہ جو خاک آپ کو رسول اللہ نے دی تھی، اور یہ خاک جو کہ کربلا کی میں آپ کو دے رہا ہوں، کہ جس دن یہ خاک جو ہے سرخ ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ مجھے قتل کر دیا گیا. امام علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، نہ فقط اپنے نانا کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں، بلکہ اپنی ماں کی قبر پر آتے ہیں، اس پوشیدہ قبر کی جانب جاتے ہیں، اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں، اپنے بھائی سے رخصت ہوتے ہیں، اور نہیں معلوم کس طرح سے رخصت ہوئے ہوں گے. اور آپ کو یاد آیا ہوگا وہ وقت جب حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے تھے، نہیں معلوم کس طرح سے رخصت ہوئے ہوں گے. یاد آیا ہوگا وہ وقت جب آپ کی والدہ کو تماچے لگے تھے، کس طرح سے رخصت ہوئے ہوں گے ان گلیوں سے کہ جن میں علی علیہ السلام کو رسی ڈال کر کھینچا گیا تھا. اللہ علیہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خدا، ہماری اس کلی اس عبادت کو قبول فرما. اے خدا، اس پاک ذات پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما. اے خدا، تجھے اس واسطہ، اس فرش اعضا کا، اس گریے کا، جو مومنین کے دل میں جو محبت ہے امام علیہ السلام کی، اس سے جو گریہ ازاری جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، ان اشکوں کا واسطہ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلومین ہیں، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جو کسی بھی طرح سے ظلم کا شکار ہیں، ان سب کی نصرت فرما. اے خدا، اس سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کشمیر میں، یمن میں، عراق میں، فلسطین میں، جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان سب کی جو ہے وہ کمک فرما. اے خدا، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.